میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود۔ صلوا علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
وہ 10 جن کو جنت کا گوشتا ملا اس مبارک جماعت، لاکھوں سلام اس مبارک جماعت،
اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر، جوش ایمانی رکھنے والے، بڑے متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے کہ ایک روز جب آپ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے تو آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا اور بولا، ابا جان، آپ یہاں اونٹ اور بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جبکہ لوگ وہاں خلافت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک سنائی، فرمایا، میں نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایک مختصر حدیث پاک ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو سنائی اور انہیں سبق دیا کہ دنیا میں مقام و مرتبے اور منصب کی خواہش کرنا فضیلت کی بات نہیں، بلکہ تقوی اختیار کرنا، غنی بننا اور گمنام رہنا باعث فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس بندے کے اندر یہ تین اوصاف پائے جائیں، اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان تین اوصاف کی وضاحت کی جانب بڑھیں، دو مدنی پھول ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کی اپنے بندے سے محبت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسرا مدنی پھول جو اس مقام پر ذہن نشین رکھنے کا ہے وہ یہ ہے، بندے کا اللہ پاک سے محبت کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شان و عظمت کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت کی، اس سے زیادہ عظمت اور شان والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرمائے۔ بندہ تو بندہ ہے، بندہ اپنے خالق سے محبت کرے، اپنے مالک سے محبت کرے، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے رازق سے محبت کرے، یہ بندے کا حق بنتا ہے۔ مگر اللہ پاک رب ہو کر، خالق و مالک ہو کر اپنے بندے سے محبت فرمائے تو یہ زیادہ فضیلت اور شان والی بات ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں، فاذا احببته، اور جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، وفوادہ الذی یعقل بہ، کہ میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، اور میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اگر وہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے کسی شے کا سوال کرے تو میں ضرور ضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔ اے عشقان رسول، اس حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک کا بندے کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل اور زبان بن جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ اللہ پاک بندے میں سرایت کر جاتا ہے، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ حدیث پاک کا ایک مطلب جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے اپنے قرب سے نواز دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اعضاء میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص طاقتیں آ جاتی ہیں، وہ ایسے کام کر لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، وہ بندہ صفات الہیہ کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا تو اپنی ہی آنکھ سے ہے مگر اس کی آنکھ میں نور الہی جلوہ گر ہوتا ہے، لہذا وہ دور کو بھی دیکھ لیتا ہے اور وہ جو قریب شے ہوتی ہے لیکن پوشیدہ ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ بندہ سنتا تو اپنے ہی کان سے ہے مگر اس کا سننا اللہ پاک کی صفت سمیع کا مظہر ہو جاتا ہے، اس کی سماعت اللہ اکبر خدائی طاقت کا مظہر ہو جاتی ہے، لہذا وہ دور کا بھی سن لیتا ہے اور نزدیک کا بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ بولتا تو اپنی زبان سے ہے مگر اس کے بولنے میں خدائی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات اپنی آنکھ سے ملاحظہ فرمائے، حضرت یعقوب نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی یوسف علیہ السلام کی قمیص کی مبارک خوشبو سونگ لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی، اور آپ کے وزیر آصف رحمت اللہ تعالی علیہ نے پلک جھپکنے کی دیر میں یمن سے تخت بلقیس لا کر ملک شام میں حاضر کر دیا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہامند میں اسلامی لشکر کے حالات دیکھ بھی لیے اور ان تک اپنی مبارک آواز کو بھی پہنچا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے اس بندے کی شان جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کس بندے سے محبت فرماتا ہے؟ ہم نے ابتدا میں حدیث سنی کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات بیان کر کے فرمایا کہ جس بندے میں یہ صفات پائی جائیں اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا۔ پہلی صفت تقوی، دوسری صفت غنا، اور تیسری صفت گمنامی ہے۔ امیر السنت کیا خوب فرماتے ہیں،
محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مستوں پہ خود میں تیری ملا میں پیلا جام ایسا پیلا یا الہی، پیلا جام ایسا پیلا یا الہی۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ان 3 پسندیدہ صفات کی وضاحت سنتے ہیں۔ پہلی پسندیدہ صفت تقوی، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، تقوی اصل بندگی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں ایک علمی نقطہ بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک مقام پر قرآن کریم کی یہ صفت بیان کی ہے کہ قرآن کریم اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہدل للمتقین، اس میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہدل للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے تو نتیجہ نکلے گا کہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار وہی بندہ ہے جو متقی ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر ایک بس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب جا رہی ہے اور اس میں 72 مسافر بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ڈرائیور 72 مسافروں کو مدینہ منورہ لے جا رہا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ڈرائیور پوری بس کو مکے سے مدینہ کی طرف لے جا رہا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی بنے گا کہ 72 مسافر جو بس میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور بس کو چلاتے ہوئے انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دوسرے مقام پر فرمایا قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے تو مطلب یہی بنے گا کہ جو انسان ہے وہی متقی ہے، اور جو متقی ہے وہی حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اور علماء کرام نے تقویٰ کے 7 درجات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ ایمان، یعنی جس شخص نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اگرچہ اس کا تقویٰ ابتدائی درجے کا ہے مگر یہ بھی متقی۔ لیکن وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تقویٰ نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پتا چلا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تقویٰ نہیں، یعنی جو غیر مسلم ہے وہ ظاہر میں اگرچہ انسان ہی ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان، ناک، منہ، آنکھ، سب کچھ ہے، شکل و صورت ساری انسانوں جیسی ہے، مگر وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، بلکہ انسانی شکل میں جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کہ جانور تو اپنے خالق و مالک کو جانتے اور اسے مانتے ہیں، مگر یہ ایسا بدبخت بے عقل ہے کہ جو اپنے خالق اور مالک کا انکار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں اور بندگی کی اصل ہے تقویٰ۔ دے حسن اخلاق کی دولت کر عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا، مجھ کو خزانہ۔ صلو علی الحبیب. اے عاشقان رسول، جس طرح بندگی کی اصل تقویٰ ہے، اسی طرح نیکی کی اصل بھی تقویٰ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. ہاں، اصل نیکی تو پرہیزگار ہونا ہے. تفسیر سجاد الجنان میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے، پھر اگر انہیں کسی ضرورت سے اپنے گھر جانا ہوتا تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی دیوار توڑ کر اندر آتے تھے اور اس کام کو نیکی سمجھتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقویٰ ہے. معلوم ہوا اصل میں نیکوکار وہ شخص ہے جو تقویٰ والا ہے. اور یہ واضح بات ہے، حقیقت میں پابندی کے ساتھ نماز وہ پڑھ سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا موجود ہو، ورنہ کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں فرصت مل جائے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ ملے تو معاذ اللہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے ہیں جو مسجد میں تو نماز پڑھنے آتے ہیں مگر غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، مسجد کی بے ادبی کر کے، مسجد میں دنیاوی باتیں کر کے گناہوں کی گٹھڑی سر پر ڈال کر لے جاتے ہیں. روزہ بھی حقیقت میں وہی رکھ سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، ورنہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جو روزے میں ٹائم پاس کے نام پر فضولیات میں لگے رہتے ہیں، بلکہ کئی تو روزہ رکھ کر گناہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے. حج بھی حقیقت میں وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے ہیں جو دوران طواف بھی بس سیلفیاں بنانے میں مشغول رہتے ہیں. اسی طرح صدقہ اور خیرات، غریبوں کی مدد، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وغیرہ، یہ سارے نیک اعمال حقیقت میں وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو نیکی کر کے بھی ثواب ضائع کر دیتے ہیں، کبھی ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی صدقہ و خیرات کر کے احسان جتانے لگتے ہیں. غرض معلوم ہوا، حقیقت میں نیکوکار وہی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے. حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت کی یاد کے لیے کثرت سے قبرستان میں جاتا تھا، ایک رات میں قبرستان میں تھا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ایک کھلی ہوئی قبر ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے پیچھے سے نکالو. اس پر وہ مردہ کہنے لگا، یا اللہ پاک، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو ایک کہنے والے نے اسے پکار کر کہا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کرتا تھا لیکن جب تنہائی میں ہوتا تھا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کیا کرتا تھا. معاذ اللہ، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا تصوف کی مشہور کتاب رسالہ کشیریہ میں ہے، حضرت شیخ قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے اور آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے۔ یعنی دنیا میں عزت، مرتبہ اور مقام، بلندی، ترقی، کامیابی اسے ملتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے، جبکہ آخرت میں بلند درجات، زیادہ عزت، زیادہ مقام و مرتبہ اسے ملے گا جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، ان العاقبت للمتقین، کہ بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اعدت للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا اللہ پاک نے جنت بنائی ہی اہل تقویٰ کے لیے ہے، لہذا جو زیادہ متقی ہوگا اسے جنت میں زیادہ بلند درجات نصیب ہوں گے اور اسے نعمتیں بھی زیادہ ملیں گی۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تقویٰ کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اہل تقویٰ وہ ہیں کہ ان کی اللہ پاک تعریف فرماتا ہے، اہل تقویٰ وہ ہیں کہ اللہ پاک ان کی دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے، اہل تقویٰ کو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی تائید و نصرت ملتی ہے، اہل تقویٰ کو ان کے تقویٰ کی برکت سے دنیا میں رزق حلال نصیب ہوتا ہے، تقویٰ کی برکت سے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، تقویٰ کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تقویٰ کی برکت سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اہل تقویٰ آخرت کی ہولناکیوں میں محفوظ رہیں گے، اہل تقویٰ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، اہل تقویٰ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے ہیں، اہل تقویٰ کو موت کے وقت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اہل تقویٰ کو موت کے وقت عذاب آخرت سے نجات کی بشارت دی جاتی ہے، اہل تقویٰ جہنم سے محفوظ رہیں گے، اور اہل تقویٰ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہو اخلاق ایک روز خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، میرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، تب آپ ایسے راستے سے کس طرح گزرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں کانٹوں سے بچتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، ذالک التقویٰ، اے امیر المؤمنین بس یہی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاکیزہ صاف دل عطا فرمایا، اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں، گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف محبت دنیا ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، حسد، بغض، کینہ، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں گناہ اور ہزاروں گناہوں کے راستے، یہ سب گویا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ہم نے زندگی کے اس سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے دل کو ان کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا ہے، بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر پر تھے، راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا، مرید بھی ساتھ تھے۔ حضرت بایزید بستامی نے اپنی قمیض مبارک دھوئی، مریدین نے عرض کی، آلی جا یہ قمیض سامنے والی دیوار پر پھیلا دی جائے تاکہ سوکھ جائے۔ فرمایا نہیں، یہ جس کی دیوار ہے ہم نے اسے اجازت نہیں لی۔ مریدوں نے عرض کی، پھر اس کو درخت کی ٹہنی پر لٹکا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، درخت کی ٹہنی پر پرندے بیٹھتے ہیں، ہم پرندوں سے ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں چھین سکتے۔ مریدوں نے عرض کی، آلی جا پھر اس قمیض مبارک کو ہم گھاس پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، گھاس جانوروں کا کھانا ہے، ہم ان کا کھانا ان سے نہیں چھپا سکتے۔ آخر حضرت بایزید بستامی نے اپنی قمیض مبارک کو اپنی پیٹھ پر ڈالا اور اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر دی، یہاں تک کہ قمیض مبارک سوکھ گئی۔ اللہ اس تقوی کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقوی۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کام کریں، نہایت سنبھل کر، سوچ سمجھ کر، پوری احتیاط کے ساتھ کریں تاکہ کہیں سے بھی گناہ یا حق تلفی وغیرہ میں نہ پڑ جائیں۔ جس طرح ہم نے اپنی پسند کے نئے اور قیمتی کپڑے پہنے ہوں، بارش آ جائے، راستہ کچا ہو، راستے میں کیچڑ ہو، تو ہم وہاں سے سنبھل سنبھل کر پوری احتیاط کے ساتھ پاؤں رکھتے ہیں، کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، کپڑوں پر کیچڑ لگ نہ جائے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں ہر کام سنبھل سنبھل کر، سوچ بچار کر کے کرنا ہے۔ جو بھی ہم کریں اس سے پہلے خوب سوچ لیا جائے کہ کہیں اس کام میں گناہوں کے پہلو تو نہیں، دکان بنانی ہے، کاروبار چلانا ہے، نوکری کرنی ہے، شادی کرنی ہے، سفر پر جانا ہے، کچھ خریدنا ہے، بیچنا ہے، غرض جو بھی کرنا ہے پوری احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر شرعی رہنمائی لے کر وہ کام کرنا ہے تاکہ ہم گناہوں سے پوری طرح بچ سکیں۔ اے عاشقان رسول، رہی یہ بات کہ ہمیں تقویٰ حاصل کیسے ہوگا، تو اس کے لیے عرض ہے کہ تقویٰ کی اصل ہے گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر ایک گناہوں کی معلومات، اور نمبر دو دل میں گناہوں سے نفرت۔ اگر بندے کو گناہوں کی معلومات ہی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ گناہوں سے نہیں بچ پائے گا، اور اگر گناہوں کی معلومات تو ہو مگر دل میں گناہوں سے نفرت نہ پائی جائے، تب بھی گناہوں سے بچنا نہایت دشوار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ گناہوں کی معلومات تو آج کل بڑی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلا ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامن القدس مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں دنیا بھر سے عاشقان رسول آپ سے مختلف موضوعات پر سوال پوچھتے ہیں اور آپ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں ان کے جواب ارشاد فرماتے ہیں اور باریک علمی نکات بیان فرماتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ویکلی ایک کلاس ہے، ایک سیشن ہے، اور یہ کلام دور حاضر کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کی عادت بنائیے، نیت کر لیں انشاءاللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کئی کتابیں ہیں، مثلا جہنم میں لے جانے والے اعمال، گناہوں کے عذابات، مختصر مگر جامع کتاب ہے، اس میں 52 گناہوں کا ذکر ہے اور اس میں ہر گناہ کی تعریف، اس کے متعلق قرآنی آیات اور حدیث، اس گناہ کا حکم، اس گناہ میں پڑنے کے اسباب اور بچنے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ گناہوں کی معلومات کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دار الافتاء سنت کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیں، جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگے، کسی معاملے میں گناہ ہونے کا شبہ ہو یا کسی غیر شرعی کام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو دار الافتاء سنت سے یا کسی بھی عاشق رسول مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا جائے۔ باقی رہی دل میں گناہ کی نفرت، یہ کیسے ملے گی؟ تو اس کے لیے امام غزالی نے ایک زبردست نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ 5 اعضاء کی خصوصیت کے ساتھ نگرانی کی جائے۔ وہ 5 اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، پیٹ اور دل۔ کتنے اعضاء کی خاص طور پر نگرانی کی جائے؟ 5 کی۔ یعنی آنکھ کو گناہوں، مثلاً فلموں، ڈراموں وغیرہ سے بچایا جائے، کانوں کو گناہ سے یعنی گانے سننے سے، غیبت سننے سے، فحش باتیں سننے سے بچائے، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ سے بچائے، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے دے، اسی طرح دل کو حسد، تکبر، خود پسندی، ریاکاری وغیرہ سے بچائے رکھے، تو انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ دل صاف ہوگا، دل کا میل اترے گا اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ دونوں کام کر لیں، گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہیں، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ الکریم ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ابھی پہلی صفت کا بیان ہوا ہے تقویٰ کا۔ دوسری صفت ہے غنا، اور تیسری صفت ہے گمنامی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ خوبصورت وصف جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور گمنامی بھی ایک بڑی خوبصورت صفت قرار دی گئی ہے۔ گمنام بندہ جو ہوتا ہے بہت سارے خطرات سے بچا رہتا ہے کہ جن میں شہرت یافتہ بندہ مبتلا ہونے کے چانس رکھتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔